السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد. كتاب اللباس. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمر فيها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: لا تلبس الحریر، تم ریشم کا لباس نہ پہنو، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، جس نے دنیا میں اسے پہن لیا وہ آخرت میں نہیں پہن پائے گا. لباس، یہ بھی اللہ عز الجلال کے دی ہوئے شعور اور عنایت کا مظہر ہے، بلکہ اللہ عز الجلال کی طرف سے انعام ہے، کیونکہ اللہ عز الجلال نے آدم کی اولاد پر احسان جتلایا ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا ہے. یواری سوآتکم، جس لباس کے ذریعے تم اپنی پردے والی جگہوں کو چھپاتے ہو، وریشا، اور یہ موجب زینت بھی ہے. ولباس التقوى ذلك خیر، اور تقوی کا لباس تو اس سے بھی بڑھ کر ہے خوبصورت. اور ساتھ ہی اللہ عز وجل نے فرمایا: ذلك من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت پکڑ سکیں. لباس لبس یلبس سے ہے، اس کا معنی ہے پہننا. ما یلبس علی الجسد ویستره، جو جسم پر پہنا جاتا ہے اور جسم کو جو چیز چھپا لیتی ہے اسے لباس کہتے ہیں. اللباس پوشاک کو بھی عربی زبان میں کہتے ہیں. اللبوس اور اللبیس بھی استعمال ہوتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں: ایاکم ولبوس الحریر، ریشمی لباس سے بچ جاؤ. حدیث میں آتا ہے: نہا عن لبستین، آپ نے دو کپڑے پہننے سے منع کیا، ایک حبوا، ایک ہی کپڑے میں سارے بدن کو اس طرح لپیٹ لینا کہ ہاتھ باہر نہ نکلیں، اس کو اشتمال کہتے ہیں، اور الحبوا، گوٹ مار کر بیٹھنا ایک ہی کپڑے میں، جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ انسان کا ستر میں. لباس کا دوسرا معنی ہے قبول کرنا. کل ما یلبس من ثیاب و درع، حدیث میں آتا ہے: من لبس ثوب شہرہ، جو شہرت کا لباس پہنتا ہے اور لوگ اسے قبول بھی کر لیتے ہیں. کلابس سو بیزور، لوگ تو سمجھتے ہیں کہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن یہ فریب اور دھوکے کا لباس پہنتا ہے. لباس کا معنی برداشت کرنا بھی ہے. حدیث میں آتا ہے: یلبسون ثیاب الضأن، یہ صوفی اور درویش قسم کے لوگ بھیڑ کے بالوں کے کپڑے پہنتے ہیں. وقلوبهم قلوب الذئاب، لیکن صوفیوں کے دل بھیڑیے جیسے ہوتے ہیں. لباس کا معنی چوتھا جو ہے خلط مرد کرنا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے: ذهب ولم يتلبس منها شيء، وہ انسان دنیا سے رخصت ہو گیا لیکن دنیا میں خلط ملط نہیں ہوا، یعنی کچھ بھی اس نے دنیا میں دل نہیں لگایا. عربی زبان کا مقولہ ہے: العالم بزمانہ لا تدخل عليه اللوابس، جو زمانے کو جانتا ہے ایسا شخص دھوکہ نہیں کھاتا. تو پہننا، قبول کرنا، برداشت کرنا اور خلط ملط کرنا. اور بعض نے لباس کی تعریف ان خوبصورت الفاظ سے کی ہے، کل ما یغطی الانسان عن قبیح، ہر وہ چیز جو انسان کی قباحتوں کو چھپا دے اسے لباس کہتے ہیں. اور بعض نے تعریف میں یہ لکھا، ما یواری بہ الانسان جسدہ، وہ چیز جس سے انسان اپنے جسم کو چھپائے، ویستر بہ سوءتہ، اور اپنے پردے والی جگہوں کو چھپا لے، ویتزین بہ، جس سے انسان زینت اختیار کرے، مما اباحہ لہ الشارع، جو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، ولم یتعارض مع آداب الاسلام واوامره ونواہی، اور یہ لباس آداب اسلامیہ اور اسلام کے عوامر اور نواہی کو کراس نہ کرتے. امام شوکانی نے دو لفظوں کا اضافہ کیا ہے، کل ما وارا به الانسان ویستر به سوءته، کل ما وارا به الانسان عورته، لباس اس کو کہتے ہیں جس سے انسان پردہ پوشی کرتا ہے، وستر به جسده، اور اپنے جسم کو ڈھانپتا ہے، ودفع به حر المصيف وبرد الشتاء، سخت گرمی سے بچتا ہے اور سخت سردی سے بچتا ہے، اسے لباس کہتے ہیں. لباس کی مختلف قسمیں ہیں، بعض لباس واجب ہوتے ہیں، ایسا لباس جس سے انسان ستر پوشی کرے اور اپنی عزت کو محفوظ کرے، ایسا لباس واجب ہے. اور واجب کا مطلب کیا ہوتا ہے، میں یثاب علی فعلی، جس کو کرنے پر ثواب ملتا ہے، ویعاقب علی ترکی، جس کو چھوڑ دینے پر عذاب ملتا ہے، اس کو کہتے ہیں واجب یا فرض. بعض لباس پہننا حرام ہے، اور حرام کا معنی کیا ہوتا ہے، میں یثاب علی ترکی، جس کو چھوڑنے پر ثواب ملتا ہے، ویعاقب علی فعلی، اور جس کو کرنے پر عذاب دیا جائے گا. جیسا کہ مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا، یا شہرت کا لباس پہننا، یا عورت کے لیے مردانہ لباس پہننا حرام ہے. لباس کی تیسری قسم ہے اللباس المکروہ، مکروہ لباس. مکروہ سے مراد کیا ہے، ما یثاب علی ترکی، جس کو چھوڑنے سے ثواب ملے گا، ولا یعاقب علی فعلی، لیکن کرنے پر عذاب نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اجر میں دیگر معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے کمی ہو جائے گی. ایک انسان ایسا لباس پہنتا ہے جس میں وہ کسی کی نقل اتار رہا ہے، اور ایسا طرف اختیار کرتا ہے، ایک 500 روپے کا لباس ہے، جان بوجھ کے 500,000 کا لیتا ہے، لوگ کہیں کیا کمال ہے. لباس کی چوتھی قسم ہے اللباس المستحب، جس کو مندوب بھی کہتے ہیں، مندوب. میں یثاب علی فعلی، اگر یہ کام کریں گے تو ثواب ملے گا، چھوڑنے پر سزا نہیں ہوگی. پانچواں لباس ہے مباح، نہ کرنے پر ثواب ہے نہ چھوڑنے پر عذاب ہے. جیسا کہ عید کے دن زینت کا لباس پہنتے ہیں، یہ تو حدیث میں آ گیا، لیکن گیدرنگ کے اندر جانا ہے تو اسی طرح اہتمام کرنا جو عیدین پہ ہے مباح ہے، جائز ہے پہن لیں، لیکن نہ ثواب ہوگا اور اگر نہ آپ پہنیں گے تو آپ کو عذاب نہیں ملے گا، ہاں آپ کو ویسے شادی میں نہیں جانے دیں گے. شریعت نے لباس کے مقاصد کو بھی واضح کیا ہے. سب سے پہلا مقصد ستر پوشی ہے؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، سورۃ الاعراف 26. اسری آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اور حوا علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بھول کے شجرہ ممنوعہ سے پھل کھا لیا تو اللہ عز وجل فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، سزا کیا ہوئی؟ ان کا لباس اتر گیا. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ جنت کے پتے جو ہیں ان کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھانپ رہے تھے. دوسرا مقصد ہے زینت. صحیح مسلم کی روایت ہے 191، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک آدمی بول کے کہتا ہے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه، انسان تو چاہتا ہے اس کا لباس اچھا ہو، جوتی بھی اچھی ہو، تو کیا یہ پھر جنت میں نہیں جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا ان الله جميل يحب الجمال، اللہ جمیل ہیں اور جمال کو پسند کرتے ہیں. الكبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر اچھا لباس پہننا اور اچھی جوتی پہننا نہیں. تکبر کا مطلب ہے حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا. تیسرا مقصد ہے سردی اور گرمی سے محفوظ کرنا. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال اكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم باسكم، اور دوسری جگہ فرمایا والانعام خلقها لكم، جانور بھی تمہارے لیے بنائے. فيها دفء ومنافع، ان جانوروں کی کھالوں سے کیا ہوتا ہے؟ دفء، اللحف، بلینکٹ تیار ہوتے ہیں، سردی سے بچاؤ کے لیے لباس تیار ہوتا ہے. ومنافع، اور اس میں نفع بھی ہے. اس لیے لباس پہنتے وقت ان تینوں مقاصد کا خیال رہنا چاہیے اور کچھ آداب کا بھی خیال رہنا چاہیے. پہلا اصول، لباس جب بھی پہنا جائے حلال مال کا پہنا جائے. من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درهم حرام، جو 10 درہم کا لباس خریدتا ہے اور 1 درہم حرام کا ہے. لم يقبل الله له صلاة ما دام عليه، جب تک یہ پہنے رکھے گا نماز قبول نہیں ہوگی. مسند احمد والیوم 2 پیج 98. اگرچہ اس روایت کی سند کو بعض علماء نے ضعیف کہا. لباس کا دوسرا اصول یہ ہے لباس صاف ستھرا اور پاکیزہ پہننا چاہیے. وربك فكبر وثيابك فطهر، اور مسند احمد کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے 7380، جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، راى رجلا سائر الراس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکھرے بالوں والا انسان دیکھا. فقال اما يجد هذا ما يسكن به شعره، اس کے گھر میں پانی بھی نہیں ہے کہ بالوں کو سیدھا کر لیتا. پھر ایک ایسے آدمی کو دیکھا, رآ رجلاً وسخ الثياب, اس کے میلے کچیلے کپڑے تھے. قال اما یجد هذا ما ينقی به ثوبه, اس کے گھر میں پانی نہیں ہے کہ یہ کپڑے دھو لے. بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہے, جس کے بال بکھرے ہوئے تھے, پراگندہ حال تھا, تو آپ نے فرمایا انما هو شیطان, یہ تو شیطان لگ رہا. اور تعجب یہ جس کو اللہ کے رسول نے شیطان سے تعبیر کیا, آج جتنا اس طرح کا شیطان ہوتا ہے اتنا بڑا کرمی والا بن جاتا ہے. کہتے ہیں پیر صاحب خیر ہو جائے, اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی گالی دے دیتا کہ گالی کے نمبر دیکھیں اور ہمارا نوٹ نکلے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ, کسی حوانگی آ گئی ہے لوگوں میں. لباس کا تیسرا اصول یہ ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے جو ساتر ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے 341, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ارجع الى ثوبک فخذه ولا تمش عراه, جاؤ لباس پہنو. پتھر اٹھاتے ہوئے ایک شخص نے کیا کیا, پتھر کو اٹھانے میں مشکل ہو رہی تھی, اس نے چادر اتارنا چاہیے, فرمایا بغیر لباس کے مت چلو. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 6784, نہیت عن التعری, بے لباس رہنے سے منع کیا گیا ہے مجھے. تو لباس ایک تو حلال مال کا ہونا چاہیے, صاف ستھرا ہونا چاہیے, اور ساتر لباس ہونا چاہیے, مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی. صحیح الجامع کی روایت ہے 5583, ما بین السرۃ والرکبہ عورہ, ناف اور گھٹنوں تک یہ پردہ ہے. تو کوئی ایسا لباس جس سے اس میں سے کوئی چیز ظاہر ہو وہ لباس نہیں کہلائے گا. لا تخشف فخذک, صحیح الجامع کی روایت 7440, ران سے پردہ مت اٹھاؤ. ولا تنظر الى فخذ حی ولا میت, نہ کسی زندہ اور نہ کسی مردہ کی ران کو دیکھو. اور صحیح الجامع کی روایت 4197, فخذ المرء المسلم من عورته, مسلمان کا عورہ ہے, پردہ ہے اس کی ران. مسد احمد کی روایت ہے والیوم 5 205, محمد بن اسامہ بن زید اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں, کسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبطیہ کسیفہ, ایک باریک لباس قبطی اللہ کے رسول نے مجھے پہنا دیا. مما اہداها له دحية الكلبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کیا تھا دحية کلبی نے. فکسوتها امرأتی, میں نے اپنی بیوی کو دے دیا. اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ما لك لا تلبس, وہ تم پہن کیوں نہیں رہے جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ کہا کسوتها امرأتی, میں نے تو بیوی کو دے دیا. قال برها فلتجعل تحتها غلالة فإني أخاف أن تصف عظامها, اور دوسری روایت میں حجم عظامها, جاؤ فوراً جا کے اسے کہو کہ وہ اکیلا لباس نہ پہنے, اس کے نیچے کوئی شمیز پہنے تاکہ اس کے جسم کے خد و خال نظر نہ آئے. موطأ امام مالک کی روایت ہے 2651, حفصہ بنت عبد الرحمن سیدہ عائشہ کے پاس آئیں, وعلى حفصة خمار رقيق. اس پہ باریک دوپٹہ تھا. فشقته عائشة, سیدہ عائشہ نے پکڑا اور اسے چیر دیا. وكستها خمارا كثيفا, اور موٹا دوپٹہ اس کے سر پہ دے دیا. طبقات الکبریٰ کی روایت ہے, منذر بن زبیر عراق سے آئے اسماء بنت ابی بکر کی طرف رضی اللہ عنہ, اور ایک لباس لے کے آئے باریک, اور ان کی نظر اس وقت تک کمزور ہو چکی تھی. فلمستها بیدها, جب انہوں نے ہاتھ سے اس کو چیک کیا تو یہ باریک کپڑا تھا. کہنے لگے اف رد علی, اس کو واپس کر دو. جب اس کے پاس واپس گیا تو پریشان ہو گئے, کہنے لگے یا امہ, اے ماں, انہ لا یوشف, یہ پہننے سے کچھ نظر نہیں آتی. قالت انہا الم تشف فانہا تصف, کچھ نظر نہ بھی آئے تو جسم کے خد و خال کا وسط بیان کرے گا, یہ نہیں میں پہنوں گی. صحیح بخاری کی روایت ہے 3404, ان رجلا ان موسیٰ کان رجلا حییا ستیرا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی با حیا انسان تھے, بڑے ہی پردہ پوش. لا یرا من جلدہ شیء, جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا. تو لباس پاکیزہ مال کا ہو, پاک ہو, صاف ستھرا ہو, اور ساتر لباس ہو. لباس کا چوتھا اصول یہ ہے, لباس کے اندر تواضع اور عاجزی ظاہر ہو. جامع ترمذی کی روایت ہے 2481, من ترك اللباس تواضعا لله, جو تواضع اختیار کرتے ہوئے کچھ لباس چھوڑ دیتا ہے, وہ یقدر علی, حالانکہ وہ پہن سکتا ہے. دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق, ساری دنیا کے سامنے اسے قیامت کو بلایا جائے گا. حتى يخيره من اي حلل الايمان شاء يلبسها, اللہ فرمائیں گے آج کون سا لباس تمہیں پسند ہے وہ پہن لو. تو تواضع سے مراد عاجزی ہے, حلال مال کا لباس ہو, صاف ستھرا ہو. تواضع سے مراد پھٹا پرانا لباس نہیں ہے, تواضع سے مراد میلا کچیلا لباس نہیں ہے, اس سے مراد صرف یہ ہے کہ انسان مہنگے سے مہنگا پہننے کی خواہش نہ رکھے, کلین اینڈ نیٹ, صاف ستھرا پہنے. حسن ثيابك ما استطعت فإنها, اپنے لباس کو جتنا بھی اچھا کر سکتے ہو کرو. زین الرجال بها تعز وتكرم, شاعر کہتا ہے اس سے تو مردوں کی زینت ہے اور عزت و تکریم ہے. ودع التخشن في الثياب تواضعا, اور پھٹا پرانا لباس تواضع سمجھ کے پہننا اس کو چھوڑ دو. فاللہ یعلم ما تکن وتکتم, واللہ جانتا ہے کتنے کی تم متقی ہو. پھٹا پرانا پہننے سے کچھ زیادہ نہیں تقوی آئے گا. فرساس ثوبک لا یزیدک رفعتا, تیرا پھٹا پرانا لباس عند الالہ وانت عبد مجرم, اگر تم مجرم ہو تو اللہ کے ہاں تمہیں کوئی یہ لباس عزت نہیں دے گا. وجدید ثوبک لا یضر بعد ان تطیع الالہ وتتقی, تقي ما يحرم. اور اگر تم نے نیا لباس پہن لیا ہے, اللہ نے دے دیا ہے, تو اگر آپ تقوی اختیار کرتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں, تو یہ لباس آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. تو تواضع کا لباس چوتھا اصول. اس لیے امام ابن الجوزی نے بڑے تعجب سے یہ بات نقل کی ہے کہ کچھ لوگ مال ہونے کے باوجود فوطہ پہننا پسند کرتے ہیں. فوطہ جس کو عام زبان میں لنگی سے ترجمہ کرتے ہیں. وہ کہا کرتے کہ یہ مکروہ ہے. کیوں مکروہ ہے؟ کہتے سلف اس کو نہیں پہنتے تھے, صرف ضرورت کی بنیاد پہ پہنتے تھے, لیکن جس کا کام یہ ہو کہ وہ لنگی شریف میں اپنے آپ کو رہنا پسند کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے پہننے سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بندہ فقیر ہے, اور یہ حدیث کے مخالف ہے. اللہ نے نعمت دی ہے تو ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا اظہار ہو. اس کا اظہار لنگی سے تو نہیں ہوگا. تیسری بات, اس سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ زاہد بننا چاہ رہے ہیں اور زہد کو چھپانے کا حکم. تو چھپانے کے اور بھی طریقے ہیں, یہ تو خاصا اظہار ہوگا اس کے ساتھ. چوتھی بات, اس میں تشبہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو شریعت سے دور ہوتے ہیں. کہتے ہیں کیا ضرورت ہے کھانے کی اور پینے کی اور لباس کی, بس مجاہدہ کرو, عبادت کرو, اللہ کے قریب ہو جاؤ. ہاں دیوانوں کا کام ایسا ہی ہے, جن کو اللہ نے عقل و فراست دی ہے وہ عبادت کرتے ہیں, علی وجہ البصیرہ, وہ اچھے بھلے کھانے میں پانی ڈال کر نہیں کھاتے. وہ جان بوجھ کے اچھا لباس پہنے تو پینسل سے نشان نہیں لگاتے کہ اچھا نظر نہ لگ جائے. تو ایسے جو اللہ حضرت جلال کی شریعت سے کورے ہوتے ہیں, جن کو صوفیہ کہا جاتا ہے, یہ ان کی مشابہت ہے, اس لیے بھی یہ مکروہ ہے. یہ تواضع کی نشانی نہیں ہے. سلف کی طرف دیکھا جائے تو ہمیں سمجھ آتی ہے, علی بن حسین بن علی, صرف چادر جو ہے 50 دینار کی خریدتے اور پہنتے, اور کوئی دینار معمولی نہیں تھا. یہ سردیوں کی بات ہے, گرمیاں آتی تو وہ صدقہ کر دیتے. جب گرمی آتی تو مصر سے کپڑا منگواتے, 2 چادریں, اور ساتھ یہ آیت پڑھتے, قل من حرم زینت اللہ التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق. فرما دیجئے کہاں اللہ نے زینت کو حرام قرار دیا. تمیم الداری صحابی 1000 درہم کی چادر لی اور اس پہ نماز پڑھاتے تھے. مالک بن دینار عدن سے اپنا لباس منگواتے اور پہن کے پڑھاتے. امام مالک منقش چادر پہن کے حدیث پڑھاتے. لوگ کہتے یہ کیا, کہا سب سے عزت تو اللہ کے رسول کی ہے, اس کی باتوں کو پڑھاتے وقت بھی عزت والا لباس میں پہننا چاہتا ہوں, کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ ایسا انسان ہے جو حدیث پڑھا رہا ہے. تو لباس پہننے کا پہلا اصول, حلال لباس ہو, صاف ستھرا اور پاکیزہ ہو, اور تیسرا ساتر ہو, جسم کے خد و خال نظر نہ آتے ہوں, اور چوتھا اصول یہ ہے کہ عاجزی کا لباس ہو, تواضع کا لباس ہو, بناوٹی تواضع نہیں, حقیقی تواضع کا لباس ہو. اور پانچواں اصول یہ ہے کہ لباس یا تو سفید رنگ کا ہو مرد کے لیے, یا دیگر جائز رنگوں کا ہو جس کو مرد اور عورت کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے 2810, البس البیاض, سفید لباس پہنو, فإنها اطہر واطیب, یہ پاکیزہ بھی ہے اطہر بھی ہے. وکفنوا فیہا موتاکم, اور میت کو بھی سفید رنگ کی چادروں میں کفناؤ. اور جامع ترمذی کی ایک دوسری روایت ہے 3880, فإنها من خير ثيابكم، یہ بہترین لباس ہے. اور ساتھ یہ فرمایا وَإِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِسْمَتْ إِنَّ خَيْرَ أَكْحَالِكُمُ الْإِسْمِتْ اسمت سرما پہنا کرو، يَجْلُ الْبَصَرْ اس سے نظر تیز ہوتی ہے، وَيُنْبِتُ الشَّعَرْ اور یہ بالوں کو بھی اگاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا لباس جس کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ بہترین بھی ہے، پاکیزہ بھی ہے اور اطہر بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5823، اُتِيَ النَّبِيُّ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کپڑے لائے گئے، ایک چھوٹی سی کالی دھاری دار ایک اونی چادر تھی. فقال من ترون ان نکسو هذه، تو فرمانے لگے کیا خیال ہے کس کو پہنائیں؟ فسکت القوم، لوگ خاموش ہو گئے. ام خالد بنت خالد روایت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایتونی بی ام خالد، ام خالد کو میرے پاس لاؤ. فَأُوتِيَ بِهَا تُحْمَلْ، ابھی ان کی عمر چھوٹی تھی، ان کو اٹھا کے لائے. فَأَخَذَ الْخَمِيصَةَ بِيَدِهِ فَأَلْبَسَهَا، تو آپ نے وہ کالے رنگ کی چادر انہیں پہنائی اور فرمایا ابلی واخلقی، ابلی واخلقی، تمہیں اسے خوب پہنو اور پرانا کرو. وکان فیہا علم اخضر او اصفر، اس کالے رنگ کے کپڑے میں سبز رنگ اور زرد رنگ کی لائنیں بھی تھی، اس دور میں بھی ملٹی ڈیزائن موجود. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کا لباس بھی پہنایا. اور صحیح بخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے 1358، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے. اور قطیبہ کہتے ہیں وعلیہ عمامۃ سوداء بغیر احرام، اور آپ نے کالے رنگ کی پگڑی پہنی ہوئی تھی اور احرام نہیں پہنا تھا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4074، صنعت لرسول اللہ بردۃ سوداء، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چادر کو سیاہ رنگ سے رنگ دیا. فلما عرق فیہا وجد ریح الصوف، جب آپ نے اس کو پہنا اور پسینہ آیا تو اون کی سمیل آپ کو اچھی نہ لگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتار دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجبہ الریح الطیبہ، آپ کو اچھی خوشبو اچھی لگتی تھی. تو سیاہ رنگ مرد اور عورت دونوں کے لیے پہننا جائز ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ آج لوگ مصائب کے موقع پہ سیاہ رنگ پہنتے ہیں. شیخ عثیمین فرماتے ہیں لبس السواد عند المصائب شعار باطل لا اصل له، مصیبت کے وقت سیاہ رنگ پہننا یہ باطل شعار ہے جس کی کوئی اصل نہیں. جامع ترمذی کی روایت ہے 2812، ابو رمسا بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ بردان اخضران، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سبز رنگ کی چادریں تھیں. اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4623، کان احب الالوان الی الخضرہ، آپ کے لیے پسندیدہ رنگ سبز تھا. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 3591، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن المفدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفدم لباس سے منع کیا ہے. یہ کون سا لباس ہے؟ بالکل سرخ لباس، المشبع بالعصفر، گہرا سرخ رنگ جو ہے وہ مردوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سرخ لباس پہنا ہے. لیکن کیسا لباس پہنا ہے؟ صحابی کہتے ہیں براء ابن عازب، صحیح بخاری کی روایت ہے 5400، رأیته فی حلۃ حمراء، میں نے ان پر سرخ رنگ کی چادر دیکھی، جو یمنی چادر تھی. یہ سرخ رنگ کا لباس کیسا تھا؟ جن میں سفید دھاریاں تھیں، فیہا اعلام بیض، تو بالکل سرخ لباس، گہرا سرخ، اس سے منع کر دیا. لیکن اگر اس میں سفید دھاریاں ہیں تو ایسے لباس کو خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا. شاید کہ آج سعودیز جو پہنتے ہیں یہ شماغ رومال، یہی سفید دھاریاں اسی بنیاد پہ ہی بنائی جاتی ہوں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کا لباس، اس میں سرخ دھاریاں ہوا کرتی. طارق المحاربی روایت کرتے ہیں، یہ روایت ابن خزیمہ کی 159، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذو المجاز کے بازار میں جا رہے تھے، میں نے دیکھا وعلیہ حلۃ حمراء، آپ کے اوپر سرخ رنگ کی چادر تھی. صحیح بخاری کی روایت ہے براء ابن عازب 3551، میں نے سرخ چادر میں آپ کو دیکھا، لم ارى شيئا قط احسن منه، میں نے آج تک اتنا حسین نہیں کسی کو دیکھا. عون بن ابی جحیفہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے 376، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، فی قبۃ حمراء من ادم، چمڑے کے سرخ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے جب آپ وہاں سے نکلے. فی حلۃ حمراء مشمرا، سرخ جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا اور آپ نے دامن اٹھایا ہوا تھا اور آپ نکل رہے تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے 2337، برا کہتے ہیں، ما رأیت من ذی لمة احسن فی حلۃ حمراء، میں نے ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جس کے بال کندھوں کے برابر ہوں اور اس نے سرخ لباس پہنا ہو جس میں سفید دھاریاں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہو. جامع ترمذی کی روایت ہے 3774، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے تو دیکھا کہ حسن و حسین دونوں آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں، وعلیہما قمیصان احمران، دونوں نے سرخ قمیضیں پہنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ انہوں نے زرد رنگ کا لباس پہنا تو فرمایا آپ یہ نہ پہنیے گا کیونکہ یہ کافروں کے مشابہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یلبس الثوب المصبوغ بالمشق، کپڑوں کو مٹیالہ کلر لگا کے رنگ کر کے پہنا کرتے تھے، اور زعفرانی کلر جو ہلکا لائٹ ہو، لیکن گہرا زرد رنگ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اور یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے. کیونکہ سنن ابی داود کی روایت ہے 4066، صحابی کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ تھے، میں نے ایک ہلکے زرد رنگ کی چادر لی ہوئی تھی تو آپ نے پوچھا، ما ھذہ الریطہ علیک، یہ کیسی چادر آپ نے لے رکھی ہے؟ تو میں سمجھ گیا کہ آپ کو پسند نہیں آئی. میں جب گھر آیا تو گھر والی تنور پہ روٹیاں لگا رہی تھی، میں نے چھپ کر کے اس کے اندر ہی پھینک دی رولے مکے. پھر میں دوسرے دن اللہ کے رسول کے پاس آیا، کہا یا عبداللہ ما فعلت الریطہ، چادر کا کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو جلا دی. قال علاک صوتها بعض اہلک، فإنه لا بأس به للنساء, اور تم کسی اپنی کسی عورت کو دے دیتے, ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں تھا. تو لباس کا پانچواں اصول کہ وہ جائز رنگ گہرا سرخ اور گہرا زرد رنگ, اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا مردوں کو, جبکہ عورتوں کے لیے کوئی رنگ بھی اختیار کرنا جائز. ایک چھٹا اصول بھی ہے, ایسا لباس جس پہ صلیب بنی ہو یا تصویر بنی ہو وہ لباس پہننا جائز نہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 5961, صحیح مسلم 2107, ان البیت الذی فیہ الصور, جس گھر میں تصویریں ہوں وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے 5952, لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یترک فی بیتہ شیئا فیہ تصالیب الا نقض, جہاں بھی صلیب کے نشان بنتا نظر آتا فوراً توڑ دیتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں داخل ہوئے, صحیح مسلم کی روایت ہے 2429, اس میں ابراہیم اور مریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تصویریں بنی ہوئی تھی. کہا انہوں نے سنا نہیں ہے کہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. شیخ عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا, کچھ کھلاڑی لباس پہنتے ہیں جس میں تصویریں ہوتی ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ شیخ عثیمین رحمہ اللہ فرمانے لگے, اسلام کا پھر کیا فائدہ ہے اگر انہی چیزوں کو ہی پسند کرنا ہے جو کافر کیا کرتے ہیں. اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر جو بنائی گئی اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جائز نہیں, تو کھلاڑیوں کی کیسے جائز ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ ایسے لباس سے کنارہ کیا جائے جس میں یہ دونوں قباحتیں موجود ہوں, صلیب کا نشان ہے یا کوئی بھی کفریا نشان ہے جو شعار ہے کافروں کا, اور اس میں تصویر ہے. ایک ساتواں اصول بھی ہے کہ غیر مسلموں سے مشابہت نہ ہو. من تشبہ بقوم فہو منہم, سنن ابی داود 4033, جو کسی سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. مشابہت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو کافروں نے چیزیں بنائی وہ استعمال نہیں کر سکتے, وہ استعمال ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہی. تشبہ سے مراد یہ ہے کہ وہ لباس جو ان کے لیے خاص ہے, وہ زیور, وہ عادات جس سے کافر پہچانے جاتے ہیں, تو اس شعار کو اگر مسلمان اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہوگا. اکاٹھواں اصول کہ مرد عورتوں کے مشابہ لباس اور عورتیں مردوں کے مشابہ لباس نہیں پہنیں. سنن ابی داود 4100, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل, جو عورت مردانہ لباس پہنے اور جو مرد زنانہ لباس پہنے, دونوں پر لعنت ہے. نواں اصول یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس استعمال نہ کرے, عورت کے لیے جائز ہے. صحیح الجامع 209, احل الذهب والحرير لأناس امتي وحرم على ذكورها, سونا اور ریشم عورتوں کے لیے حلال ہے لیکن مردوں پر حرام ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے, حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناسهم, ریشم کا لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام ہے اور عورتوں پر حلال ہے. صحیح الجامع 3137, اور صحیح الجامع کی روایت ہے 1438, ان کنتم تحبون حلیۃ الجنہ وحریرہا اگر تم پسند کرتے ہو کہ جنتی لباس پہنو اور جنتی ریشم پہنو، فلا تلبسوها فی الدنیا، تو دنیا میں اسے نہ پہنو. اور صحیح الجامع کی ہی روایت ہے 3177، الحریر سیاب من لا خلاق له، ریشمی لباس مرد وہ پہنتا ہے جس کے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. ہاں مردوں کے لیے اتنی اجازت ہے کہ وہ دو انگلیوں کے برابر ریشم پہن سکتے ہیں. ابن حبان کی روایت ہے 5454، الا ہکذا، سوائے اتنا اصبعی والوسطی والسبابہ، شہادت کی انگلی اور بڑی انگلی دونوں کو جوڑ کے کہا کہ اتنی اگر دھاری جو ہے وہ ریشم کی کپڑے میں ہو تو اتنا جائز ہے. جیسے کہ قمیض میں جہاں بٹن لگائے جاتے ہیں یہ ریشمی لگا لے تو دو انگلوں کے برابر ہے. دسواں اصول یہ ہے کہ مرد اس بال سے گریز کرے اور عورت کو مکمل اس بال کرنا چاہیے. اس بال کیا ہے؟ لباس کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا. صحیح الجامع کی روایت ہے 6187، من جر ازاره لا يريد بذلك الا المخيله، جو اپنی چادر کو اس لیے لٹکاتا ہے تکبر کے لیے، فان الله لا ينظر اليه يوم القيامه، اللہ عز و جلال اسے دیکھیں گے بھی نہیں قیامت کو. دوسری روایت کے الفاظ ہے، من وطئ على ازار خيلا وطئه في النار، صحیح الجامع 6592، جس نے اتنی لمبی چادر پہنی مرد نے کہ وہ زمین پہ ہے تو یہ اسی طرح ہی جہنم میں جائے گا. صحیح بخاری کی روایت ہے 5787، ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جس کی ٹخنوں سے نیچے ہوئی توبہ نہیں کرتا تو یہ جہنم میں جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2087، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنی چادر کو لٹکا رہا تھا. بحرین کا امیر آیا، اس کی چادر نیچے تھی، تو نے زمین پہ پاؤں مار کے کہا جاء الامیر جاء الامیر، پیچھے اٹھ جاؤ گورنر آ گیا ہے. ساتھ ہی کہا ان اللہ لا ينظر الى من يجر ازاره بطرا، جس نے چادر لٹکائی اللہ عز و جلال اسے دیکھیں گے نہیں. مسد احمد کی روایت ہے 9155، سیدنا ابو ہریرہ ایک نوجوان کے پاس سے گزرے جس کی چادر نیچے تھی، فوکزہ بحدیدہ کانت معہ، تو لوہے کی ایک چیز تھی نے ٹھوکر لگائی اسے، کہا تمہیں ہوش نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کی چادر نیچے، فرمایا نماز میں جو چادر لٹکانے والا ہے لیس من اللہ عز و جل فی حل ولا حرام، اللہ عز و جلال کے ہاں اس بندے کی کیا حیثیت ہے حلت حرمت. لیکن عورت کے لیے حکم یہ ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1864، ذیل المرأة شبر، جو بھی کپڑا پہنتی ہے ایک بلشت زائد رکھے پاؤں سے. قلت اذن تخرج قدماها، پھر تو چلنے سے اس کے پاؤں نظر آئیں گے. قال فزراع لا يزدن علی، پھر ایک ہاتھ لٹکا لے اس سے زیادہ نہ کرے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نقل کرتے ہیں، ان النساء فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتیں، کن یلبسن القمص، ایسی قمیص پہنتی، اللاتی تصل الی الکعبین فی القدمین، اتنی لمبی قمیص جو ٹخنوں تک جاتی، و الی الکفین فی الیدین، اور ان کے بازو ان کی ہتھیلیوں تک ہوتے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تلبس الحریر فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، ریشم استعمال نہ کرو، جس نے دنیا میں اسے پہنا وہ آخرت میں نہیں پہن پائے گا۔ عن حذیفة بن اليمان رضی اللہ عنہ قال، سیدنا حذیفة بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، لا تلبس الحریر ولا الدیباج، نہ تم باریک ریشم پہنو نہ تم موٹا ریشم پہنو، ولا تشربوا فی آنیت الذهب والفضہ، اور سونے اور چاندی کے برتنوں میں مت پیو، ولا تأکلوا فی صحافہما، اور نہ ہی سونے اور چاندی کے پیالوں میں کھاؤ، فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرة، کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باریک اور موٹا ریشم مردوں کو پہننے سے منع کیوں کیا؟ کیونکہ ریشم اور اس طرح کی چیزیں تأنس پر دلالت کرتی ہیں، میوعیت پر دلالت کرتی ہیں۔ میوعیت اور تأنس یہ عورت کی شان ہے۔ اومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، یہ عورت کے لیے اللہ عزوجلال نے فطرت بنائی ہے، اس طرح کی چیزوں کو وہ پسند کرتی ہے اور اس میں نازک مزاجی ہوتی ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ والرجل يطلب منه الخشونة والقوة والفتوة، اور مرد کو اللہ عزوجلال نے ہیبت اور قوت اور اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ لگائی ہیں تاکہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح ادا کر پائے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے اور چاندی کے پیالے یا برتنوں سے دونوں کو منع کر دیا۔ اس میں فخر بھی ہے، گمانڈ بھی ہے، اور فقیر دیکھیں گے تو ان کا دل بھی ٹوٹے گا۔ کتنے لوگوں کے کھانے پینے کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور یہ مال کو ضائع کرتے نظر آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتنوں سے بھی منع کر دیا اور ساتھ علت بیان کی، کافروں کے لیے دنیا میں ہے، وہ دنیا میں فائدہ لیتے ہیں۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ کافروں کی جنت ہے اور مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ جیل میں کس کو چاندی اور سونے کے شربت پلائے جاتے ہیں؟ قاعدہ یہ ہے، من تعجل شیئا قبل اوانی، من تعجل شیئا قبل اوانی عوقب بحرمانی، جو وقت سے پہلے کچھ چیز لینا چاہتا ہے وہ ہمیشہ محروم ہی ہوتا ہے۔ تو یہ جنت میں چیزیں مومنوں کے لیے ہیں، وقت سے پہلے جو دنیا میں لے گا آخرت میں انہیں نہیں ملے گا۔ اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ نمبر ایک، مردوں کے لیے باریک اور موٹا ریشم پہننا حرام ہے، اور جو پہنے گا اس کے لیے بہت بڑی وعید آئی۔ دوسرا مسئلہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں مردوں اور عورتوں کو کھانا ان کے لیے حرام ہے، کیونکہ کفار سے مشابہت ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہے، دنیا میں کافروں کے لیے۔ اس حدیث سے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے، ہر وہ چیز جو سونے اور چاندی کی ہے وہ کھانے پینے کی، ضروری نہیں کہ پیالہ ہی ہو، کوئی اور چیز بھی ایسی بنی ہوئی ہے تو اس میں بھی کھانا پینا ناجائز ہوگا۔ یہ اغلبیت کے قاعدے کے مطابق حکم دیا، ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یتیموں کا مال کھانا ہی حرام ہے، لوٹنا بھی حرام ہے، غصب کرنا بھی حرام ہے، ان کی زمینیں مار لینا بھی حرام ہے، ہر وہ چیز جس سے ظلم کیا جائے یتیموں سے وہ سب کا سب حرام ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ عن لبس الحریر الا ہکذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کو پہننے سے منع کیا سوائے اتنا ورفع لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبعیہ السباب والوسطا، پھر آپ نے دونوں انگلیاں اٹھا کے دکھایا، درمیان والی انگلی اور اسی طرح شہادت کی انگلی. اور صحیح مسلم کی روایت ہے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربعین. صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم پہننے سے منع کیا سوائے دو انگلیاں یا تین انگلیاں یا چار انگلیاں. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک، مردوں پر ریشم پہننا حرام ہے جبکہ عورتوں کے لیے جائز ہے، جیسا کہ دوسری روایت میں استثناء ہو گیا. اسے دوسری بات بھی سمجھ آئی کہ دو انگلیاں اور تین اور چار انگلیوں کے برابر اگر ریشمی لباس کے اندر اتنا حصہ، لباس کے اندر ریشم کا اتنا حصہ ہے تو پھر جائز ہے. اس ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اگر صرف ریشم ہوگا تو وہ جائز نہیں ہوگا. یہ مخلوط ریشم ہے کہ لباس کے اندر دو یا تین یا چار انگلیوں کے برابر ریشم ہو. عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ قال، براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما رأیت من ذی لمة فی حلة حمراء، میں نے کسی بھی لمبے بالوں والے کے سرخ لباس میں اتنا خوبصورت نہیں دیکھا، احسن من رسول اللہ، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت ہو. لہو شعر یضرب الی منکبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے جو کندھوں تک پہنچتے، بعید ما بین المنکبین، آپ کے کندھوں کی چوڑائی تھی، لیس بالقصیر ولا بالطویل، نہ آپ کا قد زیادہ لمبا تھا نہ ہی چھوٹا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین قسم کے بال رکھے، اللمہ، الشعر یتجاوز شحمۃ الاذن، ایسے بال جو کانوں کی لو سے تھوڑے سے زیادہ ہوں، لم، فاذا بلغ المنكبين، اگر کندھوں تک پہنچ جائیں تو اس کو کہتے ہیں جم، اور اگر کانوں کی لو تک ہو تو اس کو کہتے ہیں وفرہ. تو لم، جم، وفرہ. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پہلی بات، سرخ لباس پہننا جائز ہے، لیکن کیسا سرخ؟ امام ابن القیم فرماتے ہیں کہ آپ نے الحبرہ یمنی چادر پہنی، وَهُوَ الَّذِي فِيهِ أَعْلَامٌ حُمُرٌ، جس میں سرخ لائنیں تھی، وَأَعْلَامٌ بِيضٌ، اور سفید دھاریاں تھی، وَلَيْسَ الْمُرَادُ الْأَحْمَرُ الْخَالِصُ، خالص وہ سرخ لباس نہیں تھا. اس حدیث سے ایک دوسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال کندھوں تک، کانوں کے لو تک اور ان کے درمیان تینوں طرح کے بال رکھتے، وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ الْحَلَقُ إِلَّا فِي النُّسُكِ، آپ نے صرف حج عمرے کے موقع پہ بالوں کو منڈوایا ہے، اس کے علاوہ آپ سے بال منڈوانا ثابت ہی نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ حکم دیا، من کان له شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہوں اسے چاہیے کہ وہ عزت کرے. بال ہوں گے تو عزت ہوگی، کیسے؟ تیل لگا کر، دھو کر صاف ستھرے رکھے اور ان کو درست کر کے رکھے، اور سب بالوں کو برابر رکھے اور مانگ نکال کے رکھے. اس لیے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن القزع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع کیا، جو یہودیوں کا طریقہ ہے، فإنها طریقۃ الیہود، اور قزع کیا ہے؟ کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے. اور بعض شراح نے لکھا ہے کہ سارے بال ایک جیسے اور ایک لمبی سی بودی بنا لی، یہ بھی قزع ہے. تو یہ نیا نیا انداز، سٹیپس بنوانا، یہ پیالہ کٹ ہے تو کل کو نہ جانے چمچی کٹ اور یہ سارے برتنوں کے نام آئیں تو کیا بنے گا. اور آج کچھ لوگ اپنے مریدین کا حلیہ اسی طرح ہی بگاڑتے ہیں کہ درمیان سے یا دائیں سے یا بائیں سے لمبے بال ہوں گے، باقی سر کے بال چھوٹے چھوٹے کروا دے۔ تو یہ بھی قزع کی ایک شکل ہے جو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ اس حدیث سے ایک تیسری بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر اللہ عزوجل جلال نے انہیں خوبصورت بنایا تھا، جس کی تعریف سیدنا براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو سیرت اور صورت کے اعتبار سے بے مثال بنایا تھا۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ عنہ، سیدنا براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا میں حکم دیا اور سات چیزوں سے منع کیا۔ امرنا بعیادت المریض، ہمیں حکم دیا کہ ہم مریض کی عیادت کریں، واتباع الجنائز، اور جنازے کی پیروی کریں، وتشمیت العاطس، اور شیک لینے والے کو جب الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ کہنا، وابرار القسم او المقسم، جو قسم دے دے اس کی قسم کو پورا کرے، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کریں، واجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرنا، ونہانا عن خواتم او عن التختم بالذہب، اور ہمیں منع کیا کہ ہم سونے کی انگوٹھی پہنیں، وعن الشرب بالفضہ، اور چاندی کے برتنوں میں پانی پئیں، وعن المیاسر، اور میاسر سے ایسی جو ریشم سے تیار کی گئی کشن، ان سے منع کیا، وعن القسی، اور قسی سے ہمیں منع کیا، یہ بھی ریشم کی ایک قسم تھی، وعن لبس الحریر، اور ریشم کو پہننے سے بھی منع کیا جو باریک ریشم ہو، والاستبرق، والاستبرق، اور موٹے ریشم سے، والدیباج، یہ تینوں کا معمولی معمولی فرق ہے جب ہی ہم واعظ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات چیزوں کا حکم دیا، مریض کی عیادت کرنا واضح ہے، جنازہ پڑھنا واضح ہے، تشمیت العاطس، تشمیت العاطس یعنی اس کے لیے دعا کرنا، عربی زبان میں کہا جاتا ہے کل داع لاحد بخیر فهو مشمت له، ہر شخص جو کسی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے اسے مشمت کہتے ہیں۔ ثعلب کہتے ہیں ابعد اللہ عنك الشماتة، اللہ عز و جلال تجھ سے شماتت کو دور فرمائے، دشمن کا ہنسنا اور مذاق اڑانا۔ وابرار القسم، اور اگر کوئی قسم ڈال دے اس کی قسم کو پورا کرنا، ونصر المظلوم، اور مظلوم کی مدد کرنا، واجابت الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا، وافشاء السلام، اور سلام کو عام کرنا۔ سونے کی انگوٹھی سے منع کیا۔ روایات آپ نے سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام قرار دیا۔ سنن النسائی کی روایت ہے 5165، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، نہا عن لبس الذہب، سونا پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، الا مقطعا، سوائے اس کے کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو۔ مقطعاً سے کیا مراد ہے؟ الیسیر منہ، معمولی سا، جیسا کہ جہاد کے میدان میں اسلحہ اور تلواروں پہ معمولی سے سونا لگا دیتے۔ والخواتم الفضیہ، چاندی کی انگوٹھی بنائی ہوئی ہے اس میں معمولی سے سونا لگا دی۔ وعلام الثیاب، اور بعض لباس جو ان پہ معمولی سے وہ رنگ کر دیتے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ مقطعاً سے مراد وہی ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے، عورتیں انگوٹھی پہنے، سوار کڑے بنائیں، یا یہ ہے کہ وہ کوئی بھی زیور بنائیں ان کے لیے جائز ہے۔ وعن المياسر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاسر سے منع کیا ہے. میاسر مسیرا کی جمع ہے اور یہ وسار سے ہے. اس کا معنی یہ ہے مراکب تتخذ من الحریر والدیباج، باریک یا موٹے ریشم سے بیٹھنے کی جگہ بنائی جائے، جس کو آج کشن کہہ دیا جاتا ہے. ان کے نرم اور ملائم ہونے کی وجہ سے ان کو میاسر کہا گیا. وعن القسی، یہ قسی اور قسی دونوں طرح پڑھا جاتا ہے، مصر اور شام سے یہ خاص قسم کا ریشم آیا کرتا، تو ایسے ریشم سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا. کچھ لوگ فخر اور گمنڈ کے لیے اسپیشل وہاں سے منگواتے، تو آپ نے اس کو بھی خاص کر دیا. وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَقِ وَالْدِّيبَاجِ، عام ریشم، باریک ریشم اور موٹا ریشم، تینوں کیفیتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ یہ مرد نہیں پہن سکتے. اس حدیث سے چند باتیں سمجھ میں آتی ہیں. نمبر ایک، مریض کی عیادت کرنا مستحب ہے. 70,000 فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جب صبح کے وقت جائیں سارا دن، شام کے وقت جائیں تو ساری رات. اس حدیث سے پتہ چلا جنازے کی اتباع کرنا یہ مستحب ہے، جو فرض کفایہ ہے. دو احد پہاڑ جتنی نیکی ملے گی، کوئی جنازہ پڑھے اور دفنائے، جو صرف جنازہ پڑھے ایک احد پہاڑ جتنی نیکی ملے گی. تیسری بات، کوئی قسم اگر دے دے اس کی قسم کو پورا کرنا چاہیے، شرط یہ ہے کہ کسی گناہ کی قسم نہ دے. یہ نہ ہو کہ وہ قسم دے، تجھ پہ قسم ہے فلاں کا پین چرانا، آپ نے اس کو پورا کرنا ضروری نہیں. اس حدیث سے ایک چوتھی بات بھی سمجھ آئی، کو دعوت دے، اگر شادی کی دعوت ہے تو اس کو قبول کرنا واجب ہے، لیکن اگر عام دعوت ہے تو اس کو قبول کرنا مباح ہے. اس سے پانچویں بات سمجھ آتی ہے کہ سلام کو عام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متعدد بار حکم ہے اور تاکیدی حکم ہے، اس سے بلندی بھی ملتی ہے اور عزت بھی ملتی ہے. اسے چھٹی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مردوں کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے، اور اسی طرح سونے اور چاندی کے برتنوں کو استعمال کرنا حرام ہے. اسے ساتویں بات سمجھ آتی ہے کہ عام ریشم، باریک اور موٹا ریشم، اور شام اور مصر سے لایا گیا ریشم جو معروف تھا اس زمانے میں، ہر قسم کے ریشم کو مردوں کے لیے پہننا حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، اور ریشمی چیزوں پہ بیٹھنا بھی حرام ہے، اور ریشمی کپڑے لگانا بھی حرام ہے دیواروں کے اوپر اور دروازوں کے اوپر. اور اسی طرح جانوروں کی تصویریں بنی ہوں جس جگہ پہ، اور نماز وہاں باطل ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں کے لیے حکم دیا کہ دونوں ہی مرد اور عورت سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصطنع خاتما من ذهب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ایک انگوٹھی بنوائی. فکان یجعل فصه فی باطن کفی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس انگوٹھی کا نگینہ اپنے ہتھیلی کے اندرونی جانب رکھتے. اذا لبسه، جب آپ پہنتے. فصنع الناس مثل ذلك، تو لوگوں نے بھی انگوٹھیاں بنوا لی. ثم انه جلس على المنبر فنزعه، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے اتار دیا. فقال انی کنت البس هذا الخاتم واجعل فصه من داخل فرما بی، آپ نے کہا میں یہ انگوٹھی پہنتا تھا اور اس کا نگینہ اندرونی طرف رکھتا تھا، اور آپ نے اتار کے اسے پھینک دیا. ثم قال والله لا البس ابدا، اور کہا کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں نہیں پہنوں گا. فنبذ الناس خواتيمهم، تو لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں پھینک دی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے انگوٹھی پہننا یہ تو جائز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینت تھی. انگوٹھی اگر پہنی جائے تو اس کا نگینہ باہر کی طرف نہیں بلکہ ہتھیلی کی طرف ہونا چاہیے. اس ایک تیسری بات سمجھ آتی ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہلے جائز تھی بعد میں منسوخ ہو گیا اس کا جواز, جیسا کہ اللہ کے رسول نے اتار کے پھینک دی اور آپ نے قسم اٹھائی کہ اللہ کی قسم میں آئندہ نہیں پہنوں گا. اس ایک چوتھی بات بھی سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کی کتنی فضیلت ہے, کس قدر فوراً وہ اطاعت کرتے تھے, سب نے انگوٹھیاں اتار کے پھینک دی. اور اس حدیث کے الفاظ ہیں جسے سمجھ آتی ہے کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے کیونکہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے ہونا چاہیے. سونے کی انگوٹھی کے بارے میں حنفیہ, مالکیہ, شافعیہ اور حنابلہ نے اجماع نقل کیا ہے کہ یہ مردوں پر حرام ہے. صحیح بخاری 5864, نہ عن خاتم الذہب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع کیا. اور صحیح مسلم کی روایت ہے 2078, نہانی رسول اللہ عن التختم بالذہب, سیدنا علی بن ابی طالب فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا. صحیح مسلم کی روایت ہے 2090, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, آپ نے خود اتاری اور اسے پھینکا اور فرمایا یا عمید احدکم الی جمرۃ من نار, کہ تم میں سے کوئی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ جہنم کا انگارہ پہنے اور اسے اپنے ہاتھ میں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ساتھیوں نے کہا اسے پکڑ لو, فائدہ لو. کہا واللہ لا واللہ لا آخذ ابدا, جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے میں نہیں پکڑ سکتا. تو خالص سونے کی انگوٹھی حرام ہے مردوں پر, لیکن اگر معمولی سا سونا ہو تو, خواہ معمولی سا سونا ہو تب بھی حرام ہے. مالکیہ, حنابلہ, شافعیہ اور ابن باز کا یہی موقف ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو یہ منع معمولی اور زیادہ دونوں کو شامل ہے. چاندی کی انگوٹھی, مرد کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے. صحیح بخاری 5872, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا پیغام لکھ کے بھیجوایا اجمیوں کی طرف غیر مسلمان, تو کہا گیا انہم لا یقبلون کتابا الا علیہ خاتم, جب تک مہر نہ لگی ہو وہ قبول ہی نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی. فاتخذ النبی خاتما من فضہ نقشہ محمد رسول اللہ, اس کے اوپر لکھا ہوا تھا محمد, پھر اس کے اوپر رسول اور سب سے اوپر اللہ. فکأنی بوبیص الخاتم فی اصبع النبی صلی اللہ علیہ وسلم او فی کفی, تو صحابی کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کی چمک کو دیکھ رہا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ابو بکر کے پاس رہی, پھر ان کے بعد عمر کے پاس آئی, پھر ان کے بعد عثمان کے پاس آئی. تو سیدنا عثمان بئر عریس پہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے منڈیر پر, صحیح بخاری کی روایت ہے 5866, اور کچھ سوچ رہے تھے تو ان سے یہ انگوٹھی گر گئی. بہت کوشش کی لیکن نہ مل سکی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے لکھوایا تھا کہ آپ کی انگوٹھی کے محافظ کون سے صحابی تھے, معیقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چاندی کی انگوٹھی پہننے پر امام ابن حزم, ابن عبد البر, امام قرطبی, امام نووی, امام ابن تیمیہ اور قاضی عیاض نے اجماع نقل کیا ہے کہ مرد پہن سکتا ہے. لوہے کی انگوٹھی, لوہے کی انگوٹھی پہننا بھی جائز ہے, جیسا کہ شافعیہ, ابن باز اور عثیمین کا فتویٰ ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے 5121, سهل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ایک شخص نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت نے آ کے کہا ہے کہ میرا نکاح کر دیجئے، تو کہنے لگا ایک شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی ضرورت نہیں تو میرا نکاح کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا ما عندک، مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا اذھا فلتمس ولو خاتما من حدید، جاؤ کو انگوٹھی لے کے آؤ۔ کہا لوہے کی کیوں نہ ہو۔ فلتمس ولم یجد شیئا، اس نے تلاش کی وہ بھی نہیں ملے۔ کہا تو کیا مہر دو گے؟ قال ازاری، یہ چادر ہے۔ قال لو اعطیت ازارک لا ازار لک، چادر بھی مہر میں دے دو گے تو برات شریف میں کیسے جاؤ گے؟ هل معك من القرآن شيء، کہ قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ قال نعم لسور سماها فلاں فلاں صورتیں یاد ہیں۔ کہا یہ پڑھا دینا ہے تیرا مہر۔ دلالت کیا ہے؟ اگر یہ جائز نہ ہوتی تو اللہ کے رسول کیوں کہتے کہ چلو لوہے کی انگوٹھی لے آؤ؟ نقش الخاتم، کیا اپنا نام انگوٹھی پہ لکھوانا جائز ہے؟ بکی انشاءاللہ ہم کل مکمل کریں گے۔ السلام علیکم۔